أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ألم يجدك يتيما ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے. تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ. کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا اور سائل کو جھڑک مت دینا اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام آس پاس سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام افکار و نظریات آپ سماعت فرمائیں گے، اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے شیراز میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوسروں کے جنگلی اور خود کے باغ نشیں ہونے کے دعوے داروں نے حضرت شاہ چراغ علیہ السلام کے روضے میں دہشت گردانہ حملے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں ایک دریا پر بنے کیبل پل ٹوٹ جانے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 140 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشاخانہ ریفرنس میں عمران خان کی نااہلی کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کیے جانے کی پی ٹی آئی کے چیئرمین کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دو طرفہ احترام اور تعاون کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ اور غرب اردن کے شہر الخلیل میں فلسطینی نوجوانوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی وحشیانہ کارروائی کے بعد اس علاقے میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اہم خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے شیراز میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوسروں کے جنگلی اور خود کے باغ نشیں ہونے کے دعوے داروں نے حضرت شاہ چراغ علیہ السلام کے روضے میں دہشت گردانہ حملے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ میں مغرب بالخصوص یورپ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے جوزف بوریل کے دو ہفتے پہلے کے بیان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ باغوں میں رہنے کے دعوے داروں نے ایران کے شہر شیراز میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے پر خاموشی اختیار کی، بچوں اور خواتین کے حقوق کی پامالی کو فراموش کر دیا، اور دوہرے معیار والے بیانات دے کر بآسانی اس واقعے کو نظر انداز کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے کہا کہ یہ باغ نشین تشدد شورش اور ایسے افسوسناک دہشت گردانہ اقدامات کو بڑھاوا دینے میں بھی اپنے اشتعال انگیز کردار کو بھلا بیٹھے اور دہشت گردانہ حملے میں اپنا کردار بھی نظر انداز کر دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف شہید جنرل قاسم سلیمانی کی جان فشانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر داعشی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایران اور اس جنگ کے علم بردار الحاج قاسم سلیمانی کا کردار نہ ہوتا تو آج انسانی حقوق کے دعوے دار ممالک اس صفاق گروہ کے دہشت گردانہ حملوں کا سامنا کر رہے ہوتے۔ انہوں نے کینیڈا اور 12 مغربی ممالک کے وزرائے خارجہ کی جانب سے ایران کے اندرونی معاملات کے بارے میں جاری مشترکہ بیان کو کھلی مداخلت، منافقت، غلط بیانی اور دوغلاپن قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے صاف الفاظ میں کہا کہ جو لوگ انسانی حقوق کے دعوے دار ہیں وہ امریکی حکومت کی یک طرفہ پابندیوں اور یورپ کی جانب سے ان پابندیوں کی اطاعت پر کیوں خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ ایران کی بحریہ نے خلیج فارس میں ایک آئل ٹینکر کا راستہ روک لیا ہے جو 1,10,00,000 بیرل خام تیل اسمگل کر کے لے جا رہا تھا۔ ایران کے جنوبی صوبے ہرمزگان کی عدلیہ کے سربراہ مشتبہ قہرمانی نے کہا کہ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی بحریہ نے اس آئل ٹینکر کو صوبائی عدالت کی جانب سے جاری شدہ وارنٹ کے تحت روکا ہے۔ صوبہ ہرمزگان کی عدلیہ کے سربراہ مشتبہ قہرمانی نے بتایا کہ یہ اقدام ایک مہینے تک جاری رہنے والی دقیق فنی اور انٹیلیجنس سرگرمیوں کے بعد انجام دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس غیر ملکی بحری آئل ٹینکر کا کپتان اور عملہ بھی مزید باسپرس اور قانونی اقدامات کی تکمیل کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات کے موربی ضلع میں ایک دریا پر بنے کیبل پل ٹوٹ جانے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 140 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست گجرات کے موربی ضلع کے بی ڈویژن علاقے میں دریا پر بنے ایک کیبل پل کے ٹوٹ جانے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے میڈیا کو بتایا کہ پیر کی صبح تک مرنے والوں کی تعداد 140 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ یہ حادثہ اتوار کو اس وقت پیش آیا جب بڑی تعداد میں لوگ مچھو ندی پر بنے اس پل پر گھومنے کے لیے پہنچے تھے۔ ان میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے بھی تھے۔ مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد بھی شامل ہیں۔ خبروں کے مطابق اتوار کو مقامی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے جب بڑی تعداد میں لوگ اس پل پر تفریح کے لیے موجود تھے تو اسی وقت وہ ٹوٹ کر گر گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ پل پچھلے 7 مہینے سے بند تھا اور اسے مرمت کے بعد 5 دن پہلے ہی کھولا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ پل 140 سال پرانا ہے۔ یہ پل جھولے کی طرح جھولتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس حادثے پر ہندوستان کے وزیر اعظم سمیت مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اس حادثے کے سلسلے میں 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ہندوستان کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی قتل کی 38ویں برسی پر ان کے پوتے راہل گاندھی نے جذباتی انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کانگریس کے مرکزی رہنما اور رکن پارلیمان راہل گاندھی نے سابق ہندوستانی وزیر اعظم آن جہانی اندرا گاندھی کے قتل کی برسی پر اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جس ہندوستان کے لیے آپ نے اپنی جان قربان کر دی تھی اس کو بکھرنے نہیں دوں گا۔ راہل گاندھی نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ہے جس میں خطاب کرتے ہوئے اندرا گاندھی کہہ رہی ہیں کہ انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ زندہ رہیں یا مر جائیں، لیکن جس بات پر فخر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی خدمت میں گزری ہے۔ واضح رہے کہ جون 1984 میں امرتسر میں ہونے والے آپریشن بلو اسٹار سے ناراض اندرا گاندھی کے ہی 2 محافظوں نے 31 اکتوبر 1984 کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد دہلی میں بڑے پیمانے پر فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کی نا اہلی کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کیے جانے کی پی ٹی آئی کے چیئرمین کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی توشہ خانہ ریفرنس میں نا اہلی کے خلاف درخواست کی سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ فوری طور پر معطل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کی نا اہلی کے خلاف درخواست کی سماعت جسٹس عامر فاروق نے کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے میاں والی کی نشست پر الیکشن کمیشن کو ضمن انتخاب سے روک دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے توشہ خانہ ریفرنس میں نا اہلی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ 2 طرفہ احترام اور تعاون کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ اپنے دورے چین سے 1 دن پہلے اسلام آباد میں پاکستان چائنا بزنس فورم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ وہ پاکستان چائنا بزنس فورم کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ فورم دونوں ملکوں میں تجارت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کی سرمایہ کاری کی وجہ سے ہی پاکستان میں توانائی کا بحران ختم ہوا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ دو طرفہ احترام اور تعاون کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں چینی باشندوں اور ان کے پروجیکٹ کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ مسئلے کشمیر سمیت تمام حل طلب تنازعات کا مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے پرامن حل چاہتے ہیں۔ غرب اردن کے شہر الخلیل میں فلسطینی نوجوانوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی وحشیانہ کارروائی کے بعد اس علاقے میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ غرب اردن کے جنوب میں واقع الخلیل میں فلسطینی نوجوانوں اور غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے درمیان یہ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینی نوجوانوں پر حملہ کر دیا۔ اطلاعات ہیں کہ فلسطینی نوجوان پتھراؤ اور سڑکوں پر ٹائر جلا کر صہیونی فوجیوں کی جارحیت کا مقابلہ اور استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجی فلسطینی نوجوانوں کو براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ صہیونی فوجی اہلکار لڑائی کے میدان اور صہیونی جارحیت کی ویڈیو بنانے والوں کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے الخلیل میں ہونے والی جھڑپ کے دوران متعدد فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ صہیونی فوجیوں نے الخلیل کے کئی علاقوں کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ دوسری جانب الخلیل میں فلسطینی نوجوانوں کے خلاف صہیونی جارحیت کی مذمت میں مظاہرے اور بھوک ہڑتال کی گئی ہے۔ ان دنوں غرب اردن کے مختلف علاقے صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان جھڑپوں کا میدان بنے ہوئے ہیں۔ جارح سعودی اتحاد کے ایک فوجی نے یمن کے صوبہ تئز میں ایک 8 سالہ معصوم یمنی بچے کو گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ یمن کے صوبہ تئز میں طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ جارح سعودی اتحاد کے ایک اسنائپر نے زابہ شہر میں ایہاب مالک قاسم سعید نامی ایک 8 سالہ معصوم اور بے گناہ یمنی بچے کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ بچے کو زخمی حالت میں صوبہ اب کے ایک اسپتال میں منتقل کیا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ صوبہ تئز کے طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ جارح سعودی اتحاد کی طرف سے اس طرح کے واقعات تسلسل کے ساتھ انجام پا رہے ہیں۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی سب سے بڑی مشترکہ فضائی مشقوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ امریکی فضائیہ کے مطابق امریکہ اور جنوبی کوریا کی یہ فضائی مشقیں جمعے تک جاری رہیں گی، جن میں شامل دونوں ملکوں کے 240 جنگی طیارے تقریباً 1600 پروازیں انجام دیں گے۔ مشقوں میں دونوں ملکوں کے F-35 اسٹیلتھ فائٹر طیارے بھی حصہ لے رہے ہیں، جبکہ آسٹریلیا کا فضا میں ایندھن بھرنے والا طیارہ بھی مشقوں کا حصہ ہے۔ شمالی کوریا نے امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فضائی مشقوں کی مذمت کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس وقت پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کیا ہے؟
جی بہت شکریہ نوازش۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان کے اندر اگر سیاسی تناظر میں دیکھیں تو حکمران اتحاد یعنی پی ڈی ایم، اس کی پوری کوشش ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں، یعنی وہ پانچ سالہ مدت پوری ہو. دوسری طرف ان کی پوری کوشش ہے کہ جو اقتصادی مشکلات ہیں ان کو وہ حل کریں. تیسری طرف جو ان کی خواہش ہے کہ آئندہ انتخابات تک فضا ایسی بن جائے کہ جب وہ الیکشن میں جائیں تو عوام ان کو ووٹ دیں اور وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکیں. چوتھی ان کی جو بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ جو فارن پالیسی ہے اس میں جو ماضی میں مشکلات پیش آئیں ان کو صحیح کریں. اس کے علاوہ موجودہ حکومت کو بڑے چیلنجوں میں سے ایک خود سیلاب اور ان کے وہاں پہ جو سیلاب سے متاثرین ہیں ان کی آباد کاری ہے جو ایک بڑا ایشو ہے. اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی بحران اس وقت پاکستان میں اپنے پورے عروج پہ ہے. یہ وہ مسائل یا چیلنج ہیں یا جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ حکومت یا حکمران اتحاد کے عنوان سے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تازہ ترین صورتحال جو اپوزیشن کے عنوان سے ہے تو اپوزیشن اس وقت عمران خان صاحب ہیں، پی ٹی آئی ان کی جماعت ہے، اور پی ٹی آئی دو تین بڑے مطالبات کے ساتھ لانگ مارچ کر رہی ہے، اور لانگ مارچ کے دوران جو عمران خان صاحب تقریریں کر رہے ہیں اس میں یہ تاثر مل رہا ہے کہ وہ دو موضوعات کو خصوصی طور پہ جلد سے جلد حل کرانے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا سب سے بڑا مطالبہ الیکشن کا ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کی، نئے الیکشن کی، قبل از وقت الیکشن کی، یعنی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی اس کی تاریخ کا اناؤنس کر دیا جائے. ساتھ پاکستان کے اندر ایک اور ایشو جو شاید دوسرے ممالک میں نہیں ہے لیکن پاکستان کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کو عمران خان بھی بہت ہی کلوزلی واچ کر رہے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں آرمی چیف کا تقرر ہے. آرمی چیف کی تعیناتی خود ایک بڑے ایشو میں بدل چکی ہے، حالانکہ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے اور اس آئین کے مطابق جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ، جو بھی اس کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ آرمی چیف کا تقرر کرتا ہے. اس کے پاس چار پانچ نام خود فوج کی طرف سے آتے ہیں، پانچ چھ سینئر جنرلز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. لیکن عمران خان نے اس دفعہ اس ایشو کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا ہے کہ وہ انتخابات کے برابر کا ایشو ہے، یعنی ایک طرف انتخابات کی تاریخ لینا ہے اور دوسری طرف اس آرمی چیف کی تعیناتی ہے کہ جو نومبر میں 22-24 نومبر کو غالباً نئے آرمی چیف کو تعینات کیا جائے گا اور اس کا انتخاب کیا جائے گا. اب ان مسائل کے اندر جو ہے ایک سیاسی چپکلش جاری ہے. حکمران جماعت پی ڈی ایم جو 12-13 جماعتوں پہ مشتمل ہے وہ کسی طور پہ بھی قبل از وقت الیکشن کے لیے آمادہ نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو تھوڑا ٹائم ملے، 10-11 مہینے مل جائیں، وہ ملک کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنائے. اگر وہ اس وقت فوری الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر دے تو اس وقت عمران خان جو ہیں وہ اپنی مقبولیت کے عروج پہ ہیں، اور اس کے جو ثبوت بھی ہیں، مثلا پنجاب کا الیکشن ہوا اس میں واضح طور پہ پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا ہے. پھر اس کے بعد جو سیٹیں پی ٹی آئی نے چھوڑی تھیں اور حکومت نے ان پہ دوبارہ ضمنی انتخابات کروائے ہیں، ان ضمنی انتخابات نے بھی عمران خان تقریباً ایک دو کے علاوہ تمام سیٹوں پہ وہ خود انہوں نے انتخاب لڑا اور اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی. حتیٰ کل کا جو ایک الیکشن تھا، پارا چنار کا الیکشن تھا، اس الیکشن میں عمران خان اس حلقے میں بھی شاید نہیں گئے، صرف ان کے نام پہ لوگوں نے ووٹ دیا اور ایم این اے کی سیٹ جو ہے وہ عمران خان کو مل گئی، پی ٹی آئی کو مل گئی. لہذا عمران خان اور ان کی جماعت اس وقت اپنی مقبولیت کے عروج پہ ہیں. دوسری طرف حکومت جسے آپ کہتے ہیں کہ عدم مقبولیت کے عنوان سے اپنے عروج پہ ہے، یعنی اس وقت چونکہ مہنگائی کی شرح اتنی بڑھ چکی ہے اور ملک کی اقتصادی صورتحال اس حد تک نیچے آ چکی ہے کہ عام شہری کی زندگی مشکل ہو گئی ہے، اور اس مشکل کی وجہ جو ہے وہ ظاہر حکمران اور حکومت کو سمجھا جاتا ہے. اب درست ہے کہ شہباز شریف جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ماضی سے پچھلے 3-4 سالوں میں عمران خان نے اقتصاد کا بھٹھا بٹھایا ہے، ہم تو ابھی تازہ ہیں، ہم تو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، ابھی آپ ہمارے مشکلات کے حل کے لیے، ہماری اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے اور دوسرے جو اقتصادی مسائل ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ابھی حکومت کیا کر رہی ہے، اور ویسے بھی عمومی طور پہ ہمارے تیسری دنیا کے ممالک میں تو عام طور پر یہ ہے، بلکہ پوری دنیا میں ایسا ہے کہ عوام عام طور پر حکومت کے خلاف ہی ہوتے ہیں، عوام کو کبھی بھی حکومت سے کوئی جسے کہتے ہیں کوئی وہ اتنا تعلق اچھا نہیں ہوتا، وہ اس کو اپنی مشکلات کا باعث سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود تو عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کے خود تو مثلاً بڑے لمبے چوڑے اخراجات ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن عوام کی جب باری آتی ہے تو عوام پہ ٹیکسز لگا دیتے ہیں، عوام کے لیے کوئی سہولیات فراہم نہیں کرتے، تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اب اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو عمران خان کو بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر اس وقت وہ الیکشن کی تاریخ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آئندہ الیکشن ان کے ہیں اور وہ 2/3 کی میجارٹی سے جیت سکتے ہیں، یہ ان کی خواہش بھی ہے اور ان کا دعویٰ بھی ہے کہ اگر الیکشن فوری کرا دیے جائیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ واضح اکثریت کے ساتھ جیت سکتی ہے۔ اب الیکشن لینے کے لیے ظاہر ہے انہوں نے لانگ مارچ کا ایک طریقہ اپنایا ہے، یعنی اس کے اور بھی بہت سارے سلسلے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن لانگ مارچ بھی ایک وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ حکومت پر دباؤ بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ عوامی طور پہ پورے ملک سے لوگوں کو لا کے اسلام آباد میں ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتجاج کیا جائے، وہاں پہ آ کے ڈیرہ ڈال دیا جائے، اسلام آباد کو محاصرے میں لے لیا جائے اور حکمرانوں کو عوامی دباؤ میں لا کے ان کو کوئی بڑا فیصلہ کرنے پہ مجبور کر دیا جائے۔ اب ماضی میں یہ تاریخ کبھی نہیں رہی ہے کہ کبھی کسی نے لانگ مارچ کے ذریعے سے حکومت تبدیل کی ہو، یہ پاکستان کا بہرحال ایک ماضی ہے۔ دوسرے طریقے رہے ہیں، مارشل لا بھی لگے ہیں اور داخلی سیاستوں سے بھی لوگ تبدیل ہوئے ہیں، لیکن اس کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان نے پہلے بھی بہت لمبا دھرنا دیا تھا اسلام آباد کے اندر، 120 دنوں کا، کتنے دنوں کا، تو اس کے نتیجے میں بھی کوئی نہ حکومت چینج ہوئی اور نہ کوئی اور مسئلہ حل ہوا تھا۔ تو اب بھی اگر عمران خان فرض کریں ایک بہت بڑا احتجاج لے کے آتے ہیں، بہت بڑا اجتماع لے کے آتے ہیں، تو کیا اس سے حکومت تبدیل ہو جائے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے بارے میں ماضی کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ناممکن ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے عوامی دباؤ کے ذریعے۔ اب تو کچھ لوگ تو اس خوف اور اندیشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ سیاسی جماعتیں آپس میں متصادم ہو جائیں، ٹکرا جائیں اور اس شور شرابے کے اندر کوئی تیسری قوت یعنی خود مارشل لا نافذ نہ کر دیا جائے، تو اس طرف بھی لوگوں کی بعض تجزیہ نگاروں کی آرا ہیں، لیکن دیکھنا اس وقت یہ ہے کہ عمران خان آیا الیکشن کی تاریخ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آرمی چیف کی تعیناتی میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، اگر وہ یہ کر جاتے ہیں تو ان کی کامیابی ہے، اور اگر نہیں کر پاتے تو عمران خان کے لیے مشکلات ہے کہ اتنی بڑی عوامی موو چلانے کے بعد بھی اگر انہیں کچھ نہیں نتیجہ ملے گا تو آئندہ الیکشن میں ان کی مقبولیت پہ سوال اٹھ سکتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ، ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسیِ عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، میری توبہ کا جو چہرہ سر محشر اترا، اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور، اگر اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور، اگر یوں لگا تخت سے جس طرح مظفر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم.
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سامع لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 آبان، 5 ربیع الثانی اور 31 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اکتیس اکتوبر سن 1642 عیسوی کو شالیمار باغ لاہور کا افتتاح ہوا. اس باغ کی بنیاد 12 جون 1641 کو رکھی گئی تھی اور اس کا افتتاح مغل بادشاہ شاہ جہاں نے کیا. شاہجہاں کو یہ باغ اس قدر پسند آیا کہ وہ جب بھی لاہور آتا اسی باغ میں ٹھہرتا۔ شالیمار باغ لاہور کا کل رقبہ تقریباً 30 ایکڑ ہے۔ پانچ ربیع الثانی سن 1247 ہجری قمری کو فارسی زبان کا پہلا اخبار وقائع اتفاقیہ تہران سے شائع ہوا۔ اس اخبار کے اشاعت ناصر الدین قاجار کی سلطنت کے تیسرے سال مرزا تقی خان امیر کبیر کے حکم پر شروع ہوئی۔ اخبار کی ادارت الحاج مرزا تذکراچی کے سپرد تھی، جبکہ اخبار کی نگرانی کے فرائض خود امیر کبیر انجام دیتے تھے۔ وقائع اتفاقیہ میں حکومت ایران سے متعلق خبروں کے علاوہ عالمی خبریں اور یورپی اخبارات سے علمی مقالوں کے ترجمے وغیرہ بھی شائع ہوتے تھے۔ اس اخبار کے 41 شمارے امیر کبیر کی نگرانی میں شائع ہوئے۔ اکتیس اکتوبر سن 1707 عیسوی کو اردو کے ایک بڑے شاعر ولی دکنی نے وفات پائی۔ بعض ذرائع کے مطابق 20 اکتوبر کو ولی دکنی نے وفات پائی۔ ان کا اصل نام شمس الدین محمد ولی تھا اور وہ سن 1667 میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے تھے، البتہ ان کے نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ولی دکنی نے پہلے اپنے گھر میں ہی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے احمد آباد چلے گئے، جہاں ان کی زندگی کا بیشتر حصہ گزرا۔ اردو شاعری میں ولی دکنی کی اہمیت مسلمہ ہے اور ولی نے ہی اردو غزل کو نئے معنی دیے اور غزل کو نئی راہ دکھائی۔ محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو غزل کا بابا آدم کہا ہے اور اردو شاعری میں ان کو وہی مقام دیا ہے جو انگریزی شاعری میں چاثر اور فارسی شاعری میں رودکی کو حاصل ہے۔ ولی دکنی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شاعری میں کسی کے شاگرد نہیں تھے۔ ولی کا دیوان آنے کے بعد شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ان کا دیوان دہلی پہنچنے سے پہلے شعرا کے درمیان فارسی خاص مقام و مرتبے کی حامل تھی، جس سے اردو محروم تھی۔ میر تقی میر سے پہلے ولی دکنی کو اردو غزل میں وہی مرتبہ حاصل تھا جو بعد میں میر تقی میر کو حاصل ہوا۔ اکتیس اکتوبر سن 1956 عیسوی کو مصر پر برطانیہ اور فرانس کا مشترکہ ہوائی حملہ شروع ہوا۔ یہ حملہ جس کے نتیجے میں نہر سوئس کی بہت سی بندرگاہی تنصیبات تباہ ہوئیں، جزیرہ نمایاں سینا پر غاصب سینی فوجوں کے حملے کے بعد ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ یہ حملہ اس وقت کے مصر کے صدر جمال عبد الناصر کے ذریعے نہر سوئس کو قومیانے کے بعد کیا گیا۔ نو آبان سن 1304 ہجری شمسی کو ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا ملی نے ایران کے سلسلہ قاجاریہ کے آخری بادشاہ احمد شاہ کو معزول کر کے اس سلسلہ بادشاہت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ اس طرح ایران میں اس خاندان کی 135 سالہ حکومت ختم ہو گئی۔ ایران میں سلسلہ قاجاریہ کے خاتمے کے بعد برطانیہ کی سازش اور مداخلت سے ایک عبوری حکومت قائم ہوئی اور استعمار کا اعلی کار رضا خان اس حکومت کا سربراہ مقرر ہوا، تاکہ اس کے ذریعے اغیار ایران کی دولت و ثروت کو زیادہ سے زیادہ تباہ و برباد کر سکیں۔ قاجاری بادشاہت کے خاتمے کے 1.5 ماہ بعد رضا خان نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا اور ایران میں پہلوی سلسلہ بادشاہت قائم کیا۔ اکتیس اکتوبر سن 1962 عیسوی کو فرانس کے مستشرق لوئی میسینون کا انتقال ہوا۔ وہ سویڈن، ڈنمارک، اسپین، ہالینڈ، بیلجیم اور افغانستان کی علمی اکیڈمیوں کے رکن تھے۔ انہوں نے ایران اور اسلام کے بارے میں اہم تحقیقات انجام دی ہیں. ان کی کتابوں میں ابراہیم کی دعا اور مدینہ کا مباہلہ کو خاص اہمیت اور شہرت حاصل ہے. اکتیس اکتوبر سن 1984 کو ہندوستان کی اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے دو محافظین نے گولی مار کر ہلاک کر دیا. ان محافظین نے جو سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے اندرا گاندھی کو ہندوستان کی ریاست پنجاب میں واقع سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پر فوج کو حملے کا حکم دینے کی وجہ سے قتل کیا. اندرا گاندھی ہندوستان کی تحریک آزادی کے ایک اہم رہنما اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی بیٹی تھیں. قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں سکھوں کی آبادی کا تناسب تقریباً 2% ہے اور ریاست پنجاب میں ان کی اکثریت ہے. بظاہر سکھوں نے ریاست پنجاب کو ہندوستان سے الگ کرنے کی غرض سے مسلحانہ شورش کے لیے گولڈن ٹیمپل میں ہتھیار جمع کیے تھے، جس کو ناکام بنانے کے لیے آپریشن بلو اسٹار نامی فوجی کاروائی انجام دی گئی تھی. سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آس پاس.
عزیز سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران مشرق وسطی میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامن، جمعرات کو عراق کی نئی پارلیمان نے ملک کی نئی کابینہ کو اعتماد کا ووٹ دیا. نئی عراقی کابینہ کی تشکیل کے لیے تاریخ مقرر کیے جانے کے دو ہفتے بعد عراق کے نئے وزیراعظم محمد شیعہ السوڈانی نے اپنی کابینہ کو پارلیمنٹ میں متعارف کرایا، اور پارلیمنٹ نے انہیں اور کابینہ کے تمام اراکین کو اعتماد کا ووٹ دیا. جمعہ کو محمد شیعہ السوڈانی بغداد میں عراقی وزیراعظم کے محل میں ایک خصوصی تقریب کے ساتھ داخل ہوئے، اور مصطفیٰ القاظمی سے ملاقات کے بعد انہوں نے باضابطہ طور پر وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھال لیا. انہوں نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد نئی کابینہ کا اجلاس منعقد کیا. عراقی پارلیمنٹ کی جانب سے محمد شیعہ السوڈانی اور ان کی کابینہ کے تمام اراکین پر اعتماد کے ووٹ نے 13 ماہ سے جاری سیاسی تعطل پر قابو پانے کے لیے ملک کے سیاسی گروپوں کے درمیان عزم کا اظہار کیا. نئی کابینہ میں اہم عراقی سیاسی گروہوں کا حصہ ہے. عراقی کابینہ کی تشکیل کو بڑے پیمانے پر ملکی اور غیر ملکی رد عمل کا سامنا ہے. صدر تحریک کے علاوہ بیشتر اہم سیاسی جماعتوں نے نئی کابینہ کی تشکیل کا خیر مقدم کیا. عراق کے کردستان ریجن کے صدر نیچروان بارزانی نے عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ السوڈانی کو پارلیمنٹ کا اعتماد کا ووٹ حاصل ہونے پر مبارکباد دی، اور ایک بیان میں اعلان کیا، ہمیں امید ہے کہ یہ بڑا قدم عراقی عوام کی مشکلات کے خاتمے کے لیے ایک نئے باب کا آغاز ہے. مسائل اور بحرانوں کے حل اور ملک میں اقتصادی ترقی اور خدمات کی فراہمی اور استحکام اور سلامتی کے لیے ایک نیا آغاز ہے. سامعین، امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے نئی عراقی کابینہ کی تشکیل کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا، واشنگٹن عراقی عوام کے لیے خدمات کو بہتر بنانے اور ایک محفوظ، مستحکم اور خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے عراق اسٹریٹجک تعاون کے فریم ورک میں نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. نیٹ پرائس نے مزید کہا، عراقی عوام کے لیے معاشی مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے، بدعنوانی کے خاتمے اور عوامی خدمات کو بہتر بنانے اور نئے عراقی وزیر اعظم کی جانب سے ہتھیاروں کو کنٹرول کرنے اور سرکاری اداروں میں نظم و ضبط کی برقراری کے عزم کا امریکہ خیر مقدم کرتا ہے۔ سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بھی عراقی پارلیمنٹ کے اعتماد کے ووٹ کے موقع پر عراق کے وزیر اعظم محمد شیعہ السوڈانی کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ سعودی عرب کے بادشاہ نے عراقی پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ان کی کامیابی اور عراقی قوم کی مزید ترقی اور پیش رفت کے لیے کام کرنے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ دریاسنا سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے السوڈانی کے نام ایک پیغام میں عراقی پارلیمنٹ کے اعتماد کے ووٹ پر انہیں مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے بھی محمد شیعہ السوڈانی کو وزارت عظمیٰ کی اہم ذمہ داری سنبھالنے اور ایوان نمائندگان کے اعتماد کے ووٹ سے عراق کی حکومت کی تشکیل پر مبارکباد پیش کی اور نئی حکومت کی کامیابی کی خواہش کا اظہار کیا۔ صدر رئیسی نے عراق کی ترقی اور پیش رفت کی دعا کرتے ہوئے تاکید کی، آزاد اور مضبوط عراق کا وجود مثبت اور تعمیری کردار ادا کرتے ہوئے خطے کی سلامتی کو یقینی بنانے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ سامن، عراق کی نئی حکومت کو اہم چیلنجز کا سامنا ہے۔ شیعہ السوڈانی نے عراقی پارلیمنٹ کے اعتماد کے ووٹ میں بعض چیلنجوں کی نشاندہی کی اور اقتصادی، سماجی، انسانی اور ماحولیاتی شعبوں میں عراق کے مجموعی بحرانوں کو نئی حکومت کے اہم چیلنجوں میں سے قرار دیا۔ انہوں نے بدعنوانی کی لعنت کو حکومت کے کمزور ہونے کی اہم وجہ قرار دیتے ہوئے غربت اور بے روزگاری میں اضافے اور عوام کی فلاح و بہبود کی فراہمی میں ناقص کارکردگی کو دیگر اہم چیلنجز کے طور پر بھی ذکر کیا۔ عراق کے نئے وزیر اعظم نے بیان کرتے ہوئے کہ ہم عراق کی عظیم قوم کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ مسائل کے حل اور حکومت کی کامیابی کے لیے اپنی تمام کوششیں بروئے کار لائیں گے۔ السوڈانی نے تاکید کی، بدعنوانی کی لعنت جس نے تمام شعبوں کو متاثر کیا ہے زیادہ خطرناک ہے، حتیٰ کرونا کی وبا سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ قوم کی کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ حکومت غربت بے روزگاری کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ اسی دوران بغداد میں اقوام متحدہ کے وفد نے نئی حکومت کی تشکیل کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، عراق کی نئی حکومت کو خطرناک چیلنجز کا سامنا ہے جن کے لیے فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت ہے، اور ان اقدامات سے عراق میں بدعنوانی کے خلاف جنگ، اصلاحات کا نفاذ، مناسب خدمات کی فراہمی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے بیان میں آیا ہے کہ نئی حکومت مجرموں کو سزا دینے کے لیے قوانین پر عمل درآمد کروائے تاکہ عراق میں امن کی فضا بحال ہو سکے۔ اگرچہ نئے وزیر اعظم کے بیانات میں صدر تحریک کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نئے صدر اور وزیر اعظم کے انتخاب میں صدر تحریک کی ناکامی کے باوجود اس تحریک کی سماجی اور سیاسی صلاحیتوں کو ہمیشہ مثبت سمجھا جانا چاہیے۔ عراقی سیاستدانوں کے لیے ایک سنگین سیاسی چیلنج در حقیقت سیاسی استحکام کی واپسی اور محمد شیعہ السوڈانی کے کام کو جاری رکھنے کی راہ میں سب سے اہم رکاوٹ صدر تحریک کے حامی ہو سکتے ہیں، جن کی موجودہ خاموشی حکمت عملی پر مبنی نظر آتی ہے اور اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ وہ اس تحریک کی تشکیل پر غور کر رہے ہیں۔ سامن، اسرائیلی فوج کی طرف سے نابلس کے محاصرے کا تسلسل گزشتہ ہفتے مغربی ایشیائی خطے میں ایک اور اہم پیش رفت تھی۔ مغربی کنارے کے شمال میں نابلس کے محاصرے کو تقریباً 20 دن گزر چکے ہیں۔ صہیونی حکومت نے نابلس میں مزاحمتی کارروائیوں کی توسیع اور اس شہر میں مزاحمتی گروہ ارین الاسود یا شیروں کی کچھار کے ارکان کی موجودگی کے بہانے سخت محاصرے میں لے رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر نے خبر دی ہے کہ اس سال کے آغاز سے اب تک 118 فلسطینی صہیونی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر کی ترجمان روینا شامدسانی نے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں 2022 کے آغاز سے اب تک مغربی کنارے میں 118 فلسطینیوں کی شہادت کی اطلاع دی ہے۔ اقوام متحدہ کی اس اہلکار کے حوالے سے اناتولی خبر رسائی ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ شہید ہونے والوں میں 26 بچے اور 5 خواتین شامل ہیں، جنہیں اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقدس میں شہید کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صہیونی آبادکاروں کے ہاتھوں ایک بچے سمیت 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ اس سلسلے میں اسرائیل اور فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کرنے والے اقوام متحدہ کے کمیشن نے گزشتہ جمعرات کو بتایا تھا کہ وہ صہیونی حکومت کے خلاف نسل پرستی کے الزامات کی تحقیقات کرے گا۔ اس کمیشن نے گزشتہ ہفتے اپنی دوسری رپورٹ جاری کی تھی اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل سے کہا تھا کہ وہ اسرائیلی غاصبانہ قبضہ ختم کرائے۔ دریا اثنا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لینے والے اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل پر نسل پرستی کے الزام کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کمیشن کے تین اراکین نے نیو یارک میں ایک نشست میں کہا ہے کہ آئندہ رپورٹوں کی تیاری میں اسرائیل پر اپارتھائیڈ جیسے الزامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی جھڑپوں کے مسئلے کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور غرب اردن میں اسرائیل کی موجودگی ان جھڑپوں کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کی سابق سربراہ نیوی پلائی نے بھی، جو اس وقت اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کی چیئر پرسن بھی ہیں، کہا کہ ہم اس وقت جھڑپوں کی اصل وجہ پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں، جس کی ایک وجہ اسرائیل کی نسل پرستی سے مربوط ہے۔ اس کمیشن کے ایک اور رکن میلون کوساری نے بھی کہا ہے کہ ان تحقیقات کے لیے وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ اسرائیل کی نسل پرستی کے مسئلے کا بھی جائزہ لیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل اس کمیشن کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون کرنے سے گریز کرتا رہا ہے اور وہ غرب اردن اور مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں اس کمیشن کے اراکین کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ گزشتہ دو ماہ کے دوران مغربی کنارے کے شہر نابلس میں ارین الاسود کے ابھرتے ہوئے گروپ کی مزاحمتی کاروائیوں نے صہیونی حکومت کو خوفزدہ کر دیا ہے اور مغربی کنارے میں مزاحمت کی کاروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اس گروپ کے قیام سے ظاہر ہوتا ہے کہ مزاحمت غزہ کی پٹی کو عبور کر کے دوسرے فلسطینی علاقوں اور مقبوضہ زمینوں تک پہنچ گئی ہے۔ نابلس کا محاصرہ فلسطینیوں کی مزاحمت کی نئی لہر کے سامنے غاصب صہیونی حکومت کی ناتوانی کو ظاہر کرتا ہے۔ فلسطین کے اسلامی جہاد تحریک کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ نے مغربی کنارے میں مزاحمت کی نئی لہر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ نابلس کا محاصرہ اسرائیل کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ صہیونی اخبار ہارٹس نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج کی طرف سے غرب اردن کے مغربی کنارے پر واقع نابلس شہر کے محاصرے سے مزاحمتی گروپ ارین الاسود کی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جو کہ صہیونی حکومت کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ یہ شہر فلسطینیوں کی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس صہیونی اخبار کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی فوج کی وسیع موجودگی، جس میں فوجیوں کی تعیناتی، نابلس شہر کے مغربی دروازے پر سڑکوں کو بند کرنے کے لیے رکاوٹیں اور پشتے بنانا شامل ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق نابلس شہر کے باشندوں کا خیال ہے کہ القدس کے قابضین کی طرف سے اس شہر کے محاصرے کا حفاظتی اقدامات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک اجتماعی سزا ہے جس کا مقصد اس شہر کے لوگوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے۔ سامعین، انہی آرائز کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے چند اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روزنامہ رسالت کی سرخی ہے، یونیورسٹی جہاد بیان کرنے کو اپنی بے حد اہم ذمہ داری سمجھے، صدر سید ابراہیم رئیسی۔ العربی الجدید کی سرخی ہے، قومی کرنسی میں غیر معمولی گراوٹ کے بعد مصر کے بازار میں بحران، ضروری اشیاء کی قلت۔ جاپان ٹائمز، لولا کی شاندار واپسی، صدارتی الیکشن میں آسان جیت۔ اور سامعین، اب کچھ اخبارات کی تفصیلی خبریں۔ روزنامہ ایران کی سرخی ہے، میزائل روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ بین الاقوامی واقعات نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر حقیقت پسندی کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران پر نظر ڈالیں گے تو یہی پتہ چلے گا کہ سب سے پہلی ترجیح قومی مفادات کو حاصل ہے، جس میں طاقت اصل محور ہے۔ حالانکہ طاقت کے مختلف پہلو ہیں، لیکن فوجی طاقت کمزور بین الاقوامی نظام میں بے حد ضروری ہے۔ اس حقیقت کے لیے دنیا اور علاقے، خاص طور پر مشرق وسطی میں، بہت سی مثالیں ہیں، جس کی سب سے تازہ مثال لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان معاہدہ ہے۔ حزب اللہ کی طاقت ہی ہے جس کی وجہ سے کسی کو بھی جواب نہ دینے والی صہیونی حکومت اپنی حرکتوں کی جواب دہ بنی۔ اسی حزب اللہ کی طاقت نے سن 2000 میں اسے جنوبی لبنان سے بھاگنے پر مجبور کیا، اور سن 2006 میں جنگ میں شکست دی، اور اب سن 2022 میں کاریش معاہدہ کروا کر لبنانیوں کے معاشی مفادات کا تحفظ کیا۔ اگر لبنان کے پاس حزب اللہ کی فوجی طاقت کی حمایت نہ ہوتی تو قانا گیس فیلڈ ہی نہیں بلکہ جنوبی لبنان بھی آج اسرائیل کے قبضے میں ہوتا۔ اس لیے مذاکرات کے لیے بھی فوجی طاقت ضروری ہوتی ہے۔ سامعین، رائے الیوم کی سرخی ہے ارین الاسود کے انتفاضہ سے الخلیل اور جنوبی مقبوضہ فلسطین کے جڑنے کے کیا معنی ہیں۔ اقبال لکھتا ہے کہ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں جو حالات ہیں، اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ ارین الاسود کے کمانڈروں کی کال پر فلسطینیوں نے فوری طور پر جواب دیا ہے، اور اب الخلیل کے نوجوان بھی ارین الاسود کی جھنڈے میں شامل ہو گئے ہیں۔ خلیل کے شعر، حالانکہ تھوڑی تاخیر کے ساتھ جنین و نابلس کے شعروں کی کچھار میں آئے ہیں، لیکن وہ پہلے ہی بہادری میں بے مثال شہرت کے مالک ہیں، جس کی گواہی تاریخی واقعات دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الخلیل کے ارین الاسود کے جہاد میں شامل ہونے کے بعد اسرائیلی داخلہ سیکیورٹی ایجنسی شاباک کے افسروں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، اور وہ ارین الاسود سے تعلق رکھنے والوں کے الزام میں اندھا دھن گرفتاریاں کر رہے ہیں۔ غرب اردن میں ایک نئی استقامتی تحریک انگڑائی لے رہی ہے، جس میں وقت بدلنے کی صلاحیت ہے۔ اور سامعین، اب آئیے پاکستان اور ہندوستان کے کچھ اخبارات کی سرخیاں سماعت فرمائیں۔ ڈیلی پاکستان کی سرخی ہے، تحریک انصاف کے رکن راجہ خرم نواز کے گھر اسلام آباد پولیس کا چھاپا۔ روزنامہ جسارت، پاکستان اور یو اے ای کی بحری افواج کا مشق، نسل البحر کے دوران فائر پاور کا مظاہرہ۔ انڈین ایکسپریس، گجرات میں پل کی تباہی، مرنے والوں کی تعداد 143۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، سی پیک توسیع پر بات کروں گا، اسٹریٹجک تعلقات کو بھی وسعت دیں گے وزیر اعظم شہباز شریف۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دورے چین میں ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تحت سی پیک توسیع دینے پر بھی بات کروں گا، پاک چین اسٹریٹجک تعلقات کو بھی وسعت دیں گے۔ اقتصادی ترقی کے چینی ماڈل کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم نے کہا کہ وہ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کی چیانگ اور چینی قیادت کے ساتھ بات چیت کے منتظر ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو ایک انٹرویو میں کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 1 نومبر کو چین کا سرکاری دورہ طے ہے، اپریل میں عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا چین کا پہلا دورہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 20ویں قومی کانگریس کے اختتام کے بعد چین کا دورہ کرنے والے غیر ملکی رہنماؤں میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ ان کے دورے چین سے پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اور کاروبار اور تجارت میں اضافہ ہوگا۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے، مدارس اپنے داخلی نظام کو مضبوط بنائیں۔ اس کی تفصیل میں اخبار نے لکھا ہے کہ اتوار کو دارالعلوم دیوبند میں کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ کے زیر اہتمام ملکی سطح پر ذمہ داران مدارس کا وسیع و عریض مسجد رشید میں اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں ایک مرتبہ پھر یہ پیغام دیا گیا کہ ذمہ داران مدارس کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر تعلیمی نظام کو بہتر بنانا اشد ضروری ہے اور ضابطہ شکنی کسی بھی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا مدنی نے ملک میں برسر اقتدار حکومت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ آج دارالعلوم دیوبند کے تعمیراتی کاموں پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، جبکہ اس سے قبل کبھی اجازت نہیں لینی پڑتی تھی، کیونکہ کانگریس کے بڑے لیڈران کو معلوم تھا کہ ملک کی آزادی میں دارالعلوم نے کس طرح کا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ویسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حالات اور حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر نے یہ بھی کہا کہ بہت سے لوگ ملک کا کروڑوں روپے لے کر بھاگ گئے ہیں، لیکن ہم ملک کی آزادی سے لے کر آج تک ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، آپ ہماری یہ نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے پروگرام افکار و نظریات۔ پروگرام افکار و نظریات کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اقتصاد نامہ، جو ہماری شام کی نشریات کا آخری پروگرام ہے، اور اسی پر ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ۔ سماعت فرمائیے پروگرام افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اس کی اہمیت و عظمت پر قرآن کریم اور معصومین علیہ السلام کی روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن آیات کے مطابق اتحاد الہی اصولوں اور اقدار پر مبنی ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے مشترکہ اصولوں اور مقاصد کے لیے متحد اور مربوط ہونا چاہیے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یہ عظیم انبیاء اور ان کے پیروکار سب ایک ہی قوم اور ایک ہی مقصد رکھتے تھے، اور میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ نیز قرآن عام لوگوں بالخصوص مسلمانوں میں اخوت و بھائی چارے کے جذبے کی ترویج کا خواہاں ہے، اسی لیے قرآن کریم تمام مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتا ہے اور کہتا ہے، انم المومنون اخوہ، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تاہم مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت کے ضمن میں قرآن کریم کی سب سے اہم آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کو قرار دیا جا سکتا ہے، جسے آیت وحدت کہا گیا ہے، اور جس میں اتحاد اور اس نعمت الہی کی قدر دانی کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے،
اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں نکال لیا۔ اور اللہ اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں اتحاد کے بارے میں بہت سی روایتیں بھی موجود ہیں۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 127 میں مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام نے سواد اعظم یعنی مسلمانوں کی عظیم جماعت کے ساتھ رہنے اور اس کے قدم سے قدم ملانے اور اپنا راستہ اکیلے اور الگ اختیار کرنے سے پرہیز پر زور دیا ہے، اور صراحت کے ساتھ فرمایا ہے ید اللہ مال جماع، خدا جماعت کے ساتھ ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا مسلمانوں کے درمیان اتحاد برقرار رکھنے اور تفرقے اور اختلافات سے بچنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ تقریب مذاہب اسلامی عالمی فورم کے سیکرٹری جنرل حجت الاسلام والمسلمین شہریاری اس سلسلے میں کہتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اتحاد اور اسلامی اقوام کے درمیان تفرقہ اور دشمنی سے بچنے پر تاکید کی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نظر سے اتحاد کا دائرہ وسیع ہے، جس میں داخلی قوتوں اور امت مسلمہ کا اتحاد شامل ہے۔ عالمی پیمانے پر بھی دنیا کے مسلمانوں اور مظلوموں کے درمیان اتحاد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دیرینہ خواہش تھی، جس پر آپ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے اور بعد میں بھی بہت زیادہ زور دیا تھا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاد کو اسلامی نظام کی پاکیزگی اور بقا، اور اسلام اور اتحاد کو مسلمانوں کی بقا کا ضامن قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان اس عزت و عظمت کو جو ان کو صدر اسلام میں حاصل تھی دوبارہ حاصل کر لیں اور اسلام اور اتحاد پر توجہ مرکوز کر لیں، وہ اسلام اور اتحاد کی طرف پلٹیں گے۔ لاؤ وہ واقعہ اسلام کے محور پر تھا جس نے وہ مافوق الفطرت طاقت اور ہمت پیدا کی۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے صالح جانشین کی حیثیت سے مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت اور تفرقے سے جو کہ دشمنوں کی خواہش ہے پرہیز کے سلسلے میں ٹھوس موقف اختیار کیا ہے۔ اپنے ایک خطاب میں کردار ادا کرنے اور اپنا اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت اتحاد و یکجہتی کو قرار دیا۔ چند روز پہلے یعنی 17 ربیع الاول کو ایرانی عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کے سربراہوں، اعلیٰ سول اور فوجی عہدیداروں اور تہران میں منعقدہ 36ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس میں شریک غیر ملکی مہمانوں نے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت اتحاد اور یکجہتی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے وحدت و اتحاد کے ہدف تک رسائی کے لیے عالم اسلام کے خواص، دانشوروں اور روشن خیال نوجوانوں کے بہت اہم مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وحدت اسلامی اور نئی دنیا میں مؤثر موجودگی ممکن اور قابل عمل ہے، بشرطے کے سختیوں اور دباؤ کے مقابل استقامت اور عملی کوشش کی جائے، اور اس کی واضح مثال اسلامی جمہوری نظام ہے جو بڑی طاقتوں کے سامنے نہیں جھکا بلکہ ڈٹا رہا اور اب ایک تناور درخت بن چکا ہے جس کو اکھاڑنے کا خیال بھی محال ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کا یہ خطاب اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ آج کے معاشروں میں مسلمانوں کا اعلیٰ مقام و مرتبہ جو عالمی سامراج کی وسیع جارحیت کی زد میں ہے، اسلامی اتحاد و یکجہتی پر توجہ دیے جانے کا متقاضی ہے۔
در حقیقت مسلم اقوام کی ترقی و پیش رفت اور کامیابی کے عوامل میں سے ایک وحدت و اتحاد ہے، اور اسی وجہ سے دشمن اپنے سامراجی مقاصد کے حصول کے لیے اسلامی معاشروں میں اختلافات پیدا کر کے مسلمانوں کو متحد ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان جن کے پاس بے پناہ قدرتی وسائل بھی ہیں، اتحاد کو برقرار رکھتے ہوئے دشمنوں کے خلاف مزاحمت و استقامت کا مظاہرہ کر کے جدید اسلامی تہذیب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ کیا مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اس بدلتی ہوئی دنیا میں اعلیٰ مقام کا حصول ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، مسلمان اقوام کے درمیان اتحاد ممکن ہے، لیکن اس کے لیے دباؤ اور سختیوں کے مقابلے میں عملی اقدامات اور استقامت کی ضرورت ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ برسوں سے عالم اسلام کا اتحاد ایک اصل اور بنیادی ترین مسئلہ رہا ہے، جس پر رہبر انقلاب اسلامی اپنے خطابات اور پیغامات میں ہمیشہ علماء، دانشوروں، سیاسی رہنماؤں اور امت مسلمہ کے تمام طبقات کو اسلامی حکومتوں اور اسلامی معاشروں کے درمیان اتحاد کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ یہ معاملہ اس لحاظ سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ بین الاقوامی نظام کے حالات بدل رہے ہیں، اور ایران کے اسلامی انقلاب جیسی تحریک نیز اسلامی بیداری اور مسلمانوں اور زیر تسلط معاشروں میں مزاحمتی رجحان پر اس کے وسیع اثرات نے عالمی سامراج کو مزید کمزور کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان اثرات نے دنیا میں ایک قطبی نظام سے کثیر قطبی نظام میں تبدیلی کا عمل فراہم کر دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایران خطے اور دنیا کی اہم اقتصادی خبروں، اہم اقتصادی موضوعات پر مشتمل پروگرام اقتصاد نامہ لے کر اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کرتے ہیں، تو حسب معمول پیش خدمت ہے ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبریں۔
ایران میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں 2 گنا اضافہ۔
ایران اور پاکستان کے مشترکہ تجارتی کونسل کا پہلا اجلاس. روسی تیل کی قیمت خرید کی حد مقرر کرنے کے بارے میں عالمی بینک کا انتباہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. تجارتی خبروں کے ساتھ میں ناہید انوری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائیں اور اب پیش خدمت ہے تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں. ورلڈ اسٹیل ایسوسی ایشن نے رپورٹ دی ہے کہ 2022 کے پہلے 9 مہینوں کے دوران اسٹیل کی عالمی پیداوار میں 4.3% کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ اسی عرصے میں ایران میں اسٹیل کی پیداوار میں تقریباً 10% اضافہ ہوا ہے. اس رپورٹ کے مطابق دنیا کے اسٹیل کے کارخانوں نے رواں سال کے پہلے 9 مہینوں میں 1,40,52,00,000 ٹن خام اسٹیل تیار کیا ہے، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 4.3% کم ہے، جبکہ دنیا کے 64 ممالک کے اسٹیل کے کارخانوں نے رواں سال ستمبر کے مہینے میں 15,17,00,000 ٹن خام اسٹیل تیار کیا کہ جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 3.7% اضافے کو ظاہر کرتا ہے. اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران نے رواں سال کے پہلے 9 مہینوں کے دوران مجموعی طور پر 2,22,00,000 ٹن خام اسٹیل تیار کیا ہے، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے نسبت 9.8% زیادہ تھا. اس رپورٹ کے مطابق ایران میں ستمبر کے مہینے میں خام اسٹیل کی پیداوار گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 26.7% اضافے کے ساتھ 27,00,000 ٹن تک پہنچ گئی ہے. تمام تر پابندیوں کے باوجود ایران میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تفصیلات پیش خدمت ہیں اس رپورٹ میں.
ایران کے سرمایہ کاری اور ٹیکنیکل مدد کے ادارے کے سربراہ علی فکری نے کہا ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران 8 کروڑ کی آبادی، مناسب افرادی قوت اور بہترین مارکیٹ، موسمی اور جغرافی تنوع اور پیداواری صلاحیت میں اضافے کے ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاری کے ذریعے نہ صرف اقتصادی ترقی کرے گا بلکہ گہرے تعلقات قائم اور انہیں مضبوط بنا کر خطے میں غربت میں کمی اور ترقی و پیش رفت میں اہم کردار ادا کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ ایران کا سرمایہ کاری کا ادارہ بین الاقوامی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے طویل مدت کی سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے اور یہ 2.40 ارب ڈالر سے بڑھ کر 5 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے اور ابھی بہت سے اقدامات باقی ہیں.
ایران کے وزیر زراعت سید جواد سعدادی نژاد نے کہا ہے کہ ایران خطے میں زرعی اجناس کی برآمدات کے مرکز میں تبدیل ہو رہا ہے اور ترکمنستان اور قرغزستان سمیت وسطی ایشیا کے ممالک کے ساتھ زرعی اجناس کی تجارت کو بڑھانے کے لیے سامان کی ٹرانزٹ کے راستوں کو ترقی دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کی بے مثال زرعی گنجائش اور صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وسطی ایشیا کے ملکوں کو زرعی اجناس برآمد کرنے کا امکان موجود ہے. انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران صحت مند معیاری اور اعلی معیار کی زرعی اجناس کی پیداوار کے سلسلے میں جو مناسب اقدامات کیے گئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے مستقبل قریب میں ان کی برآمدات میں اضافہ ہوگا. سعدادی نژاد کا مزید کہنا تھا کہ ایران خطے میں زرعی اجناس کو برآمدات کے مرکز میں تبدیل ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کی پیداوار کے مختلف شعبوں میں بے پناہ صلاحیت و توانائی کا حامل ہے. ایران اور پاکستان کے مشترکہ تجارتی کونسل کا پہلا اجلاس پاکستان کے شہر کراچی میں منعقد ہوا. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یہ اجلاس ایران کے اعلی رتبہ تجارتی وفد کے کراچی میں FPCCI کے دورے کے دوران منعقد کیا گیا. اس اجلاس میں دونوں ملکوں کے نجی شعبے کے حکام نے مشترکہ تجارتی کونسل کی تشکیل اور اس کے پہلے اجلاس کے انعقاد کو دونوں ملکوں کے مشترکہ تجارتی اور اقتصادی مقاصد کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک اہم قدم قرار دیا. اس اجلاس میں ایران اور پاکستان کے مابین بارٹر ٹریڈنگ کے میکانزم کو مضبوط بنانے، سرحدی بازاروں کو زیادہ سے زیادہ فعال کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے نجی شعبوں کی کوششوں اور دونوں ملکوں کے مابین سرمایہ کاری کے مواقع کی تلاش جیسے موضوعات کا جائزہ لیا گیا. اس دورے کے دوران غلام حسین شافعی کی سربراہی میں ایرانی وفد کے ارکان نے پاکستان کے ایوان ہائے صنعت و تجارت کی فیڈریشن کے صدر عرفان اقبال شیخ سے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے مابین تجارت کو $5 ارب تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ افغانستان کے مرکزی بینک کے سربراہ عبدالقاہر ادریس نے کہا ہے کہ ہندوستان کی ٹیکنیکل ٹیم بینکنگ کے شعبے میں افغانستان کے ساتھ تعاون کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی ٹیکنیکل ٹیم کے سربراہ بھارت کمار کے ساتھ، کہ جنہوں نے اس سے قبل افغانستان کا دورہ کیا تھا، اقتصادی اور بینکنگ مسائل کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ملاقات میں ہندوستان کی ٹیکنیکل ٹیم کے سربراہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ بینکنگ کے شعبے میں افغانستان کے ساتھ تعاون اور اس کی مدد کریں گے۔ افغانستان کے مرکزی بینک کے سربراہ نے ہندوستان کے تعاون کی تفصیلات پیش کیے بغیر مزید کہا کہ افغانستان کی موجودہ اقتصادی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا اور دونوں ملکوں نے بینکنگ کے شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوئل نے ایک اجلاس میں اس بات پر زور دیا تھا کہ افغانستان کی تبدیلیوں کے باوجود ہندوستان افغانستان میں ایک بڑے سٹیک ہولڈر کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اقتصادی خبروں کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارا ساتھ دیجیے۔ بلومبرگ نے امریکہ میں مارکیٹ کی ایک تحقیقاتی کمپنی کے حالیہ سروے کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ یورپی یونین کے تقریباً 71% صارفین نے اپنی خریداری کی عادتیں تبدیل کر دی ہیں تاکہ وہ بدستور اشیاء خورد و نوش خرید سکیں۔ اس رپورٹ کے مطابق مہنگائی میں اضافے کی وجہ سے لوگوں نے کھانے میں کمی کر دی ہے، اشیاء خورد و نوش کی خریداری کم کر دی ہے یا وہ کم قیمت کی اشیاء خرید رہے ہیں۔ اس سروے میں تقریباً 58% افراد نے کہا ہے کہ وہ ضروری اشیاء کی خریداری کم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور 35% نے اپنے بچت کے پیسوں کو استعمال کیا ہے یا بلوں کی ادائیگی کے لیے انہوں نے قرض لیا ہے۔ یوروسٹیٹ نے بھی رپورٹ دی ہے کہ ستمبر کے مہینے میں یورپی یونین میں قیمتوں میں اضافہ گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت ریکارڈ 10.9% تک پہنچ گیا ہے۔ یہ اضافہ اشیاء خورد و نوش، ایندھن اور توانائی کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ عالمی بینک نے گروپ 7 کو روسی تیل کی قیمت خریدنے کی حد مقرر کرنے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ تفصیلات پیش خدمت ہیں اس رپورٹ میں۔
عالمی بینک نے کہا ہے کہ گروپ 7 روسی تیل کی قیمت خرید کی کوئی حد مقرر نہیں کر سکتا۔ اس کا کہنا تھا کہ تیل کی قیمت میں اضافے کا خطرہ تیل کی فراہمی سے متعلق مسائل سے تعلق رکھتا ہے۔ عالمی بینک نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ روسی تیل کی خریداری کے لیے قیمت کی حد مقرر کرنے کے لیے گروپ 7 کے مجوزہ تجویز پر صرف اس صورت میں عمل کیا جا سکتا ہے کہ جب ابھرتی ہوئی اقتصادی طاقتیں اور ترقی پذیر ممالک بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق قیمت کی حد مقرر کرنے سے ممکن ہے قلیل مدت میں روسی تیل کی برآمدات میں خلل پیدا ہو، لیکن جیسا کہ اکثر پابندیوں میں ہوتا ہے، مارکیٹ کی طاقتیں ان پابندیوں کو ناکام بنانے کے راستے تلاش کر لیں گی۔ گروپ 7 میں 7 صنعتی ممالک امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، برطانیہ اور جاپان شامل ہیں، جنہوں نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ روس کی تیل کی فروخت سے ہونے والی آمدنی کو کم کرنے کے لیے اس کے تیل کی قیمت کی حد مقرر کی جائے۔ ابھی تک اس حد کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔
توانائی کی عالمی ایجنسی IEA نے کہا ہے کہ اس کے خیال میں گرین ہاؤس گیسوں کا عالمی اخراج 2025 میں اپنے عروج پر پہنچ جائے گا، کیونکہ روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے توانائی کی قیمت میں اضافہ قابل تجدید توانائیوں میں سرمایہ کاری بڑھا دے گا۔ یہ ایسے وقت میں ہے کہ اس ایجنسی نے گزشتہ سال یہ کہا تھا کہ اسے مستقبل میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں اضافے کا عروج دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ IEA نے امکان ظاہر کیا ہے کہ 2030 تک پاک توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری موجودہ سطح سے 50% زیادہ ہو جائے گی اور وہ سالانہ $2 خرب تک پہنچ جائے گی۔ واضح رہے کہ IEA کا ہیڈ کوارٹر پیرس میں ہے، کہ جو توانائی استعمال کرنے والے ملکوں کو مشورے فراہم کرتی ہے۔ ناظرین، اقتصادی خبریں یہیں اپنے اختتام کو پہنچی۔ میں یہیں آپ سے اجازت چاہوں گی اور آپ آخر میں ملاحظہ فرمائیں اہم خبروں کی سرخیاں۔
ایران میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں دو گنا اضافہ. ایران اور پاکستان کے مشترکہ تجارتی کونسل کا پہلا اجلاس. روسی تیل کی قیمت خرید کی حد مقرر کرنے کے بارے میں عالمی بینک کا انتباہ. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام اقتصاد نام اپنے اختتام پہ پہنچا. مجھے اجازت دیجیے. Thank you.